وإذا زوج رجلا أختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه الخبر فقال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا كما إذا أجازهما معا وإن أجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية. آج کے سبق میں پھر مصنف رحم اللہ احناف پر وارد ہونے والے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی. جیسے گزشتہ سبق میں انہوں نے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا تھا بھائی آخر میں. مذہب ہمارا کیا ہے؟ بحث چل رہی ہے حروف معانی کی اور ان میں سب سے پہلے واو کو ذکر کیا. بتلایا تھا آپ کو کہ عند الاحناف واو جو ہے وہ صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے، یعنی صرف شرکت بتلاتا ہے، وہ نہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے. اس پر گزشتہ سبق میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا گیا تھا کہ آپ نے تو اے احناف آپ نے تو کہا کہ واو مقارنت اور ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ واو نے ترتیب کا فائدہ دیا. جیسے ایک شخص کی دو باندیاں تھیں اور دو فضولیوں نے ان باندیوں کا نکاح کر دیا، ایک فضولی ہوا اس آقا کی طرف سے، ایک فضولی ہوا خاون کی طرف سے، اور انہوں نے آپ اس خاون کے ساتھ ان دونوں باندیوں کا نکاح کر دیا ان دونوں کی رضامندی سے، ان کی رضامندی سے. باندیوں کی کیا تھی؟ باندیوں کی رضامندی تھی، البتہ آقا کو بھی علم نہیں اور خاوند کو بھی علم نہیں، حالانکہ باندی کا نکاح تو موقوف ہوتا ہے آقا کی اجازت پر. تو انہوں نے ان کا نکاح کروا دیا، ایک آقا کی طرف سے فضولی ہوا، ایک خاوند کی طرف سے فضولی ہوا، اور پھر اس کے بعد آقا کو اس کی خبر نہیں اور وہ کہہ دیتا ہے کیا کہ ہادی حرتم و ہادی، یہ آزاد ہے اور یہ. تو یہاں پر دیکھیے وہ لے کر آیا، ایک ہی کلمے سے دونوں کو آزاد نہیں کیا بلکہ دو الگ الگ کلموں سے آزاد کیا، اور متصلاً یہ اس نے کلام کیا ہادی حرت و ہادی. تو یہاں پر واو کو جمع کا فائدہ دینا چاہیے، لیکن آپ احناف کہتے ہیں کہ پہلی باندی جو ہے وہ آزاد ہوگی اور اس کا نکاح جو ہے وہ آقا کی طرف سے نافذ ہو جائے گا، جبکہ دوسری کا نکاح آقا کی طرف سے رد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. مسئلہ یاد ہے بھائی؟ رد ہو جائے گا. معلوم ہوا واو نے ترتیب کا فائدہ دیا بھائی، جب ہی آپ کہہ رہے ہیں پہلی کا نافذ ہو جائے گا اور دوسری کا نافذ نہیں، تو یہ واو کی وجہ سے معلوم ہو ترتیب آ رہی ہے بھائی. تو ہم نے جواب دیا تھا کہ بھائی یہ ترتیب جو یہاں پر آئی وہ اس تکلم لسانی کی وجہ سے آئی ہے، اس واو کی وجہ سے نہیں آئی. اس لیے کیونکہ جب آقا نے پہلے کہا ہادہ حرتن تو یہ لفظ ادا کرتے ہی پہلی آزاد ہو گئی، اور وہاں پر نکاح کے اندر مانع جو تھا وہ آقا کا حق تھا. نکاح میں مانع کیا تھا؟ آقا کا حق. تو جیسے ہی پہلی آزاد ہوئی تو آقا نے گویا اپنے حق کو اس پر سے ساقط کر دیا اور مانع ختم ہوا. باندی کی تو پہلے سے ہی رضامندی تھی، لہذا اس کی طرف سے نکاح کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا. ابھی آقا نے وحاضی پر نہیں پہنچا، پہلے ہی یہ معاملہ ہو گیا. اب وہ بولتا چلا جا رہا ہے لیکن ہادی حرتن کہتے ہی یہ سارا کچھ ہو گیا، اور پھر وہ ہادی پر جب پہنچا تو بھائی اب وہ آزاد کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کیا خرابی پیش آ گئی تھی کہ باندی کا نکاح کس پر موقوف ہو گیا تھا؟ آزاد عورت پر، کیونکہ وہ ہادی ہی کہے گا تو دوسری بھی آزاد ہو جائے گی ساتھ ہی. تو وہ تو ابھی آزاد نہیں ہوئی تھی، پہلے والی آزاد ہوئی، اس کا نکاح آقا کی طرف سے نافذ ہوا، اور اس کا نافذ ہوتے ہی دوسری کا نکاح کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا. تو یہاں جو پہلی کا ناقص ہوا اور دوسری کا رد ہوا وہ اس تکلم لسانی کی وجہ سے ہے کہ جو دو الگ الگ لفظ وہ بول رہا ہے آزادی کے لیے بھائی، واو کی وجہ سے یہ ترتیب نہیں آئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. آج کے سبق میں بھی ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں، اور اعتراض یہ ہوگا کہ اے حناف آپ نے تو کہا واو مقارنت کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک مثال جہاں پر آپ نے واو کو مقارنت کے لیے لیا ہے بھائی، معلوم ہوا واو آپ کے نزدیک مقارنت کا فائدہ دیتا ہے بھائی. گزشتہ مثال میں تو ترتیب پر اعتراض تھا کہ ترتیب کا انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ واو ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، اور یہاں پر کون سا اعتراض ہوگا کہ واو کس چیز کا؟ مقارنت کا فائدہ دے رہا ہے. صورت مسئلہ یہ کہ کسی شخص نے خاوند کی طرف سے ایک شخص فضولی ہوا اور اس نے دو بہنوں کے ساتھ خاوند کا نکاح کروا دیا، خاوند کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہ اس کی طرف سے وکیل ہے نہ اس کا ولی ہے، فضولی ہے، یہ خود اس کا نکاح کروا رہا ہے. کس کے ساتھ کروا رہا ہے؟ دو بہنوں کے ساتھ بھائی. اور آپ جانتے ہیں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں بھائی، جائز نہیں، اس لیے کیونکہ سوکنوں کے دلوں میں طبعاً ایک دوسرے کی نفرت آتی ہے، تو اس رشتے کی وجہ سے دو بہنوں کے درمیان نفرت آئے گی، اور اسلام ہر اس راستے کو روک دیتا ہے جہاں نفرت کے آنے اور پھیلنے کا امکان ہو گئی، تو اس لیے اجازت نہیں دی گئی دو بہنوں کو ایک شخص کے عقد میں بیک وقت جمع کرنے کی بھائی. ایک سے پہلے نکاح کر لے اس کو چھوڑ دے بعد میں دوسری سے کر لے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اکٹھی ایک ہی وقت میں دو بہنیں ایک ہی شخص کے عقد میں جمع ہوں یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا اس نے دو بہنوں کا عقد کروا دیا اس فضولی نے اور خاوند کو پتہ نہیں، اور دونوں بہنوں کا نکاح آپ کو آگے بتلائیں گے متن کے اندر کہ دو الگ الگ عقدوں سے کروایا، یعنی پہلی ایک کے ساتھ کروایا عقد اور پھر اس کے بعد دوسری سے، اس لیے کیونکہ اگر ایک ہی ایجاب کے ساتھ دونوں کا عقد کروائے گا پھر تو نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ وہاں تو ابتدا سے ہی کیا خرابی لازم آ رہی ہے، جمع بین الاختین بھائی. تو یہاں پر چونکہ ایک بہن سے پہلے عقد کروا دیا پھر دوسری بہن سے عقد کروا دیا، نکاح ابھی ایک بھی نہیں ہوا، دونوں خاوند کی اجازت پر موقوف ہیں، وہ جس کی اجازت دے دے گا چاہے پہلی کی دے دے چاہے دوسری کی دے دے وہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا. خاوند کو یہ خبر پہنچی بھائی، تو اگر وہ یوں کہے کہ میں ان دونوں نکاحوں کی اجازت دیتا ہوں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الاختین لازم آئے گا بھائی، ایک ہی شخص کے عقد میں بیعت وقت، اور یہ تو درست نہیں، لہذا دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے. کب یہ صورت کب ہے؟ جبکہ خاوند دونوں نکاحوں کی اکٹھی ایک ہی لفظ سے اجازت دے کہ اجزتہما، میں نے دونوں نکاحوں کی کیا کر دی؟ اجازت دے دی بھائی. تو دونوں کی اکٹھی اجازت دے گا تو دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل، کیونکہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الاختین. لیکن اگر وہ اکٹھا ایک لفظ نہیں بولتا بلکہ یوں کہتا ہے اجزت نکاح حاضی و حاضی، اجزت نکاح حاضی و حاضی، اس مسئلے کے اندر علماء احناف فرماتے ہیں کہ دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. معلوم ہوا واو نے مقارنت کا فائدہ دیا بھائی، کس چیز کا فائدہ دیا؟ وہ کہہ تو یہ رہا ہے اجزت نکاح حاضی و حاضی دو الگ الگ لفظوں سے، لیکن اس کو آپ نے اسی طرح شمار کر لیا جیسے اکٹھی اجازت دے رہا ہے دونوں کی، کیا کر رہا ہے؟ اکٹھی. معلوم ہوا اور یہ اکٹھا ہونے کا معنی کس نے دیا؟ واو نے. معلوم ہوا واو آپ کے نزدیک کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے، ورنہ یہ دونوں نکاح باطل نہ ہوتے بیک وقت بھائی. صورت سمجھ میں اشکال سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو جواب اس کا دیں گے مصنف آگے بھائی کہ یہاں پر دراصل یہ واو نے مقارنت کا فائدہ نہیں دیا، بلکہ یہاں کلام کے آخر میں ایک ایسی چیز آئی جس نے کلام کے ما قبل کو بدل دیا، بھائی اول حصے کو بدل دیا. اس نے جب کہا اجزتو حاضی ہی، تو ایک بہن کی نکاح کی اجازت دی ہے اور مسلسل کلام کرتا جا رہا ہے، ساتھ ہی کیا کہتا ہے وہ حاضی ہی. تو کہتے ہیں یہ وہ حاضی ہی اس نے اول کلام کو بدل دیا، بھائی جس طرح استثناء اور شرط بھائی آخر میں آئیں تو بھی اول کلام کو وہ بدل دیتے ہیں. مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن، تو اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ فوراً طلاق. لیکن اگر اسی کے آخر میں شرط آ جائے اور وہ یوں کہے انتی طالقن ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، تو اسی وہی انتی طالقن کا لفظ ابھی بھی موجود، لیکن اس کے آخر میں کیا آ گیا ان دخلتی دار. اس ان دخلتی دار نے اول کلام کو بدل دیا اور فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ معلق ہو جائے گی دخول دار پر. تو دیکھو کلام کے آخر میں ایک ایسی چیز آئی جس نے اول کلام کے معنی کو بدل دیا. اسی طرح استثناء بھی کلام کے آخر میں آئے اور آتا ہے تو وہ اول کلام کو بدل دیتا ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے جا ان القوم، میرے پاس وہ لوگ آئے. القوم سے مثلا چار پانچ معین افراد مراد ہیں بھائی، اور ان میں ایک زید بھی ہے. تو جب کہا جا ان القوم، میرے پاس وہ لوگ آئے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان میں تو زید بھی ہے، معلوم ہوا زید بھی آیا ہوگا. لیکن آپ استثناء کرتے ہیں ساتھ ہی، اور کلام کس طرح کہتے ہیں جا ان القوم الا زیدن. تو دیکھو یہ الا زیدن نے ماقبل کلام ہی کے مفہوم کو بدل دیا، اب پتا چلا کہ زید نہیں آیا باقی آئے ہیں. تو یہ الا زیدن، پہلے جا ان القوم میں تو زید بھی داخل تھا، لیکن یہ آخر میں آ کر اس نے اول کلام کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. جو جس طرح شرط اور استثناء کلام کے آخر میں آتے ہیں اور کلام کے اول کو بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو خاوند نے کہا اجزت نکاح حاضی ہی و حاضی ہی، تو لہذا یہ جو آخر میں و حاضی ہی آیا اس نے اول کلام کو بدل دیا بھائی. اجزت نکاح حاضی ہی کہا، اور پھر آخر اس سے ایک بہن کے نکاح کی اجازت آ رہی تھی، لیکن جب اس نے آخر میں و حاضی ہی بھی ساتھ کہا تو پتا چلا بھائی یہ تو کیا کرنے والا ہے، یہ شخص کیا کر رہا ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر رہا ہے. تو اس وحادہینی ہے اول کلام کے مفہوم کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. اس نے بتلا جس طرح استثناء اور شرط اول کلام کو بدل دیتے ہیں، اس طرح اس آخر میں آنے والے وحادہینی نے بھی اول کلام کو بدل دیا. اور کیا پتا چلا اس سے؟ اس وحادہینی سے کیا معلوم ہوا کہ یہ تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم نے کہا کہ دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، کیونکہ دو بہنوں کو تو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ، اور جب نکاح کیا کس نے؟ کسی فضولی نے بھائی، کسی شخص نے. کس کا نکاح کروایا؟ رجولن، کسی آدمی کا. اختینی، کس سے کروایا؟ دو بہنوں سے. فی عقدینی، کس میں؟ دو عقدوں میں، کیونکہ میں نے بتلایا تھا ایک ہی عقد ہو پھر تو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوں گے بھائی. تو دو ایک کسی شخص نے نکاح کروایا ایک آدمی کا دو بہنوں سے، دو عقدوں کے میں، بغیر اذن زوجی، خاوند کی اجازت کے بغیر ہی. فبلغہ الخبر، تو پہنچی خبر خاوند کو. فقال، تو خاوند نے کہا اجزت نکاح حاضیہ و حاضیہ، کہ میں نے اجازت دی اس کے نکاح کی اور اس کے نکاح کی. باطلا، تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے. کما اذا اجازہما معا، جیسے کہ اس نے ان دونوں کی اجازت دی ہو اکٹھی، جیسے اس صورت میں دونوں نکاح باطل ہوتے تھے، اس صورت میں بھی دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل. وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، ہاں اگر متفرق طور پر اجازت دیتا ہے، مثلا پہلے کہتا ہے میں اس کے نکاح کی اجازت دیتا ہوں، پھر کسی دوسرے وقت میں کہتا ہے میں اس دوسری کے نکاح کی اجازت دیتا ہوں، تو اس صورت میں تو مسئلہ واضح ہے کہ پہلی کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا، اور دوسری کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دوسری کا بھی منعقد ہو پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الاختین بھائی. تو یہی بات کر رہے ہیں، وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، اور اگر دونوں کی اجازت الگ الگ دی تو بطل نکاح الثانیۃ، تو باطل ہو جائے گا دوسری بہن کا نکاح. بھئی دیکھیے اس کا یہ جو ذکر کیا نا، وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، اس کا تعلق اعتراض سے نہیں ہے، اعتراض وہیں تک تھا بھائی کہ بطل کما اذا اجازهما معا. یہ ویسے مصنف نے ساتھ اس کے ذکر کر دیا، چونکہ یہ مسئلہ چل رہا تھا تو اسی کے تخت میں یہ بات بتلا دی بھائی، ایک زائد فائدے کے طور پر، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا تعلق سوال سے نہیں ہے، یہ کہ انہوں نے زائد بات ہمیں بتلائی، شارح بھی ابھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. ھذا ایضا جواب سوال مقدر یرد علینا، یہ بھی جواب ہے کیسے سوال مقدر کا جو ہم پر وارد ہوتا ہے. وہ اور وہ یہ کہ انہ اذا زوج احد، جب نکاح کروایا کسی نے رجلا کسی آدمی کا، اختین دو بہنوں سے، مان اکٹھا ہی، فی عقدین دو عقدوں میں، فبلغ الزوج خبر نکاح، تو پہنچی خاوند کو نکاح کی خبر. فَإِنْ أَجَازَهُمَا الزَّوْجُ بِكَلَامٍ مَوْصُولٍ، بس اگر اجازت دی ان دونوں کی نکاح کی خاوند نے کلام موصول کے ساتھ، یعنی ملائے ہوئے کلام کے ساتھ، درمیان میں وہ رکتا نہیں، سانس نہیں لیتا، ملا کر یہ جملہ بولتا ہے. وَقَالَ، اور یوں کہ اور کہتا ہے، اجزتُ نکاح ہذہ وہذہ، میں اجازت دیتا ہوں اس کے نکاح کی اور اس کے، بطل نکاحانی، تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے. کانہ اجازہما مان، گویا کہ اس نے ان دونوں کی اجازت اکٹھی دی ہو، جیسے اس صورت میں باطل ہوتے تھے تو اس میں بھی باطل ہو جائیں گے. فہادہ یدل، پس یہ بات دلالت کرتی ہے، علی ان الواو للمقارنتی، کہ وہ کس لیے ہے؟ مقارنت کے لیے ہے، وہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے. وَإِنْ أَجَازَهُمَا الزَّوْجُ بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ، اور اگر خاوند نے ان دونوں نکاحوں کی اجازت دی کلام مفصول کے ساتھ، یعنی الگ الگ کلاموں کے ساتھ، درمیان میں رک گیا، سانس لیا اور پھر دوسرا کلام کیا، تو اس صورت میں بطل نکاح الثانیۃ بلا شبہ، تو اس صورت میں صرف دوسری کا نکاح باطل ہوگا بغیر کسی شک و شبہ کے. وَهَذَا اسْتِرَادِيٌّ لِلْأَوَّلِ، استرادہ فی الکلام عربی میں کہتے ہیں کلام کو جاری رکھتا، کلام کو جاری رکھنا، یعنی کلام کو لمبا کرنا بھائی، بات سے بات نکالتے چلے جانا، بات سے بات نکالتے چلے جانا، بات کو لمبا کرنا، بات میں اضافہ کرنا. تو میں نے جیسے بتایا اوپر بھائی کہ یہ جو آخر میں کہا نا، وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ، اس کا تعلق اعتراض سے نہیں، مصنف نے اس کو ویسے زائد اساس میں ذکر کر دیا بھائی، یہی بات بتلانے لگے کہ وَهَذَا اسْتِرَادِيٌّ لِلْأَوَّلِ، کہ یہ جو کلام مفصول کے ساتھ اجازت دینے والی صورت ہے یہ استرادی ہے، یعنی استرادیٌ لِلْأَوَّلِ، پہلی صورت جو ہے اسی میں اضافہ کرتے ہوئے ہے، اسی میں، یا یوں کہ اسی کے تحت ہے بھائی، اسی کے تحت میں یہ بات انہوں نے ذکر کر دی بھائی. جی یہ تھا اشکال. فاجاب، اب جواب دینے لگے، فاجاب پر جواب دیا مصنف نے، بأن فی ہذہ الصورۃ انما بطل النکاحان کلاہما، کہ اس صورت کے اندر دونوں کے دونوں نکاح جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے. لا لأن الواو للمقارنتی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مقارنت کے لیے ہے، بل لأن صدر الکلام یتوقف علی آخره، اس لیے کیونکہ صدر کلام یعنی کلام کا شروع کا حصہ وہ موقوف ہوتا ہے کلام کے آخر پر. اذا کان فی آخره ما یغیر اولہ، اس وقت جبکہ کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے اول کو بدل دے، کا شرط والاستثناء، جیسے شرط اور استثناء، جب کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہے جو اول کو بدلنے والی ہے، تو اس صورت میں کلام کا اول وہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ کلام کے آخر پر. جیسے میں نے مثالیں ذکر کر دی بھائی، انت طالقن سے تو فوراً طلاق ہونی چاہیے تھی، لیکن ان دخلت دار، یہ آخر میں اس نے اول کلام کو بدل دیا، تو یہ انت طالقن موقوف ہو گیا اب آخر کلام دخول دار پر بھائی. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اذا تاخر فی الکلام، اذا تاخر جب یہ دونوں مؤخر ہوں کلام میں، کون دونوں بھائی؟ شرط اور استثناء، جیسے شرط اور استثناء ہے، اذا تاخر فی الکلام جب یہ دونوں مؤخر ہوں کلام کے اندر، یکون اول الکلام موقوفا علیہما، تو اس صورت میں اول کلام جو ہے وہ ان دونوں پر موقوف ہوگا، یعنی شرط اور استثناء پر، لِأَنَّهُمَا مُغَيِّرَانِ، اس لیے کیونکہ یہ دونوں بدلنے والے ہیں اسے، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، اسی طرح یہاں پر بھی، نِكَاحُ الْأُخْتِ الْأَخِيرَةِ يُغَيِّرُ أَوَّلَهُمَا، آخری بہن، آخر والی بہن کا نکاح جو ہے وہ بدل دیتا ہے، أَوَّلَهُمَا، ان دونوں میں سے پہلے نکاح کو وہ بدل دیتا ہے، اِذْ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِسَبَبِ تَزْوِيجِ الْأَخِيرَةِ، اس لیے کیونکہ لازم آتا ہے جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان بوجہ آخر والی سے نکاح کرنے کے، آخر والی سے نکاح کا اجازت دے رہا ہے، معلوم ہوا وہ کیا کر رہا ہے، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے، فَلِذَا تَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَىٰ آخِرِهِ، اسی وجہ سے اول کلام موقوف ہوا آخر کلام پر، فلا جرم یقترنان فی الزمان، پس یقینی طور پر دو مل جائیں گے وہ زمانے کے اعتبار سے، فلا جرم، فلا جرم یقین کے ما یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھائی، فلا جرم یقیناً جو ہے یہ، یقترنان فی الزمان، دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے، مل جائیں گے زمانے کے اعتبار سے بھائی، آخر کلام اول کلام کو بدل رہا ہے، آخر کلام سے پتا چلا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے، تو یہ دونوں گویا زمانے میں متحد ہو گئے، گویا اکٹھی ہی اجازت دے رہا ہے، اس طرح کی صورت بن گئی، اس وجہ سے یہ دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ وَقَدْ تَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ، اور کبھی کبھار واو حال کے لیے ہوتا ہے بھئی، پہلے بتلایا تھا واو کا اصل معنی ہے عطف، یہ اس کی حقیقت ہے، اور کبھی کبھار یہ واو کس لیے آئے گا، حال کے لیے آئے گا، اور پھر آگے بتلائیں گے یہ واو کا مجازی معنی ہے، صورت سمجھ میں آگئی، واو حال کے لیے آتا ہے اور حال پر داخل ہوتا ہے جب وہ جملہ ہو بھئی۔ ھذا بیان المجاز فی معنی الواو، یہ مجاز کا بیان ہے واو کے معنی میں، کما ان کونھا للعطف کان بیان الحقیقتی، جیسے کہ اس کا، اس واو کا عطف کے لیے ہونا وہ بیان تھا اس کی حقیقت کا، جیسے وہ اس کی حقیقت کا بیان تھا، یہ اب اس کے مجاز کا بیان ہے، کا قول ہی، جیسے کسی شخص کا یہ قول، لعبدہ اپنے غلام سے، ادی الی الفا و انت حر، تو ادا کر مجھے 1000 اس حال میں کہ تو آزاد ہے، واو حالیہ بھائی، یہ وہ واو کا مجازی معنی آ گیا، تو مجھے ادا کر 1000 اس حال میں کہ تو آزاد ہے، حتی لا یعتق الا بالاداء، یہاں تک کہ وہ غلام آزاد نہیں ہوگا مگر ادا کے ذریعے ہی بھئی، اگر اس واو کو عطف کے لیے بنائیں تو ادی الی الفن، اس کا معنی ہوا مجھے کیا ادا کر، 1000، وانت حر، اور تو کیا ہے، آزاد ہے، پھر تو اسی وقت آزاد ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں بھئی، اللہ کی ان پر کروڑ ہار رحمتیں ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس صورت کے اندر 1000 ادا کرے گا وہ غلام تو آزاد ہوگا، 1000 ادا نہیں کرے گا تو آزاد بھی نہیں، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی۔ فل واو فی قولہ وانت حر لیست للعطف، پس واو جو آیا اس شخص کے قول وانت حر کے اندر، لیست للعطف، یہ عطف کے لیے نہیں ہے بھائی، کیوں عطف کے لیے کیوں نہیں بناتے، وجہ کیا ہے، بتلائیں گے آپ کو کہ بھائی دیکھیے، ادی الیہ الفن، ادی امر ہے، تو یہ ادی الیہ الفن یہ جملہ انشائیہ بنے گا، اور انت حرن یہ جملہ خبریہ ہے، تو پہلا جملہ انشائیہ، دوسرا جملہ خبریہ، اور یہ دونوں الگ قسم کے جملے ہیں، لہذا ان میں سے ایک کا عطف دوسرے پر پسندیدہ نہیں، ایک کا عطف دوسرے پر پسندیدہ نہیں، تو کہتے ہیں لیست للعطف، یہ وہ عطف کے لیے نہیں ہے، اذ لا يحسن عطف الخبر علی الانشاء، اس لیے کیونکہ پسندیدہ نہیں ہے خبر کا عطف انشاء پر، فَيُحْمَلُ عَلَى الْحَالِ، پس اس کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ حال. وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ اس واو کو عطف کے لیے ہم کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ ما قبل میں ہے جملہ انشائیہ، اور ما بعد میں ہے جملہ خبریہ، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر پسندیدہ نہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اول ہمارے نزدیک اولاً عمل کیا جاتا ہے حقیقی معنی پر، اور حقیقی معنی کسی مانع کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پسندیدہ نہیں ہے. بھائی پسندیدہ نہ ہونے سے کیا ہوا؟ ممکن تو ہے، ممکن تو ہے، عطف کرتے بھی ہیں بعض جگہ، اور پھر اس کو عطف القصہ علی القصہ کہتے ہیں بھائی، کہ ایک نوع کلام کا عطف کیا جا رہا ہے کس پر؟ دوسری نوع کلام پر، اور اس کو عطف القصہ علی القصہ کہا جاتا ہے بھائی. تو آپ صرف کہہ رہے ہیں پسندیدہ نہیں ہے، بھائی حقیقت کو چھوڑنا ہے اور جانا ہے مجاز کی طرف، ضروری ہے کہ حقیقت وہ ممکن ہی نہ ہو، مانع ہو کوئی، پھر جائیں گے ہم مجاز کی طرف. بھائی صرف پسندیدہ نہ ہونے سے تو کوئی بات نہیں چلے گی، معلوم ہے جائز تو ہے، جائز تو ہے. اشکال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جواب یہ کہ بھائی یہاں پر اگر اس واو کو ہم عطف کے لیے بنائیں، کس کے لیے بنائیں؟ عطف کے لیے، تو ما قبل میں ہوا اد الی الفن، امر آیا، اور وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے غلام کو، ابھی تو آزاد نہیں ہوا، اس پہلے کہہ رہا ہے اد الی الفن، تو مجھے کیا کر؟ 1000 ادا کر. وانت حر، اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ تو آزاد ہے، تو اس صورت میں اد الی الفن، تو مجھے 1000 ادا کر، یہ غلام کو کہا گیا، اور ادی امر کا صیغہ ہے، اور امر آیا کرتا ہے وجوب کے لیے، معلوم ہوا وہ اپنے غلام پر 1000 درہم واجب کر رہا ہے، حالانکہ آقا اپنے غلام پر مال کو واجب نہیں کر سکتا بھائی، کہ شرعاً اس پر باقاعدہ مال کیا ہو جائے واجب. بھائی غلام بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آقا ہی کا ہے، تو اگر اس پر مال واجب ہو ہی نہیں سکتا بھائی، واجب ہو تو وہ کہاں سے دے گا بھائی؟ تو لہذا اگر اس کو واو کو عطف کے لیے بنایا جائے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ غلام پر وہ کیا کرے گا، کیا کر رہا ہے؟ 1000 واجب کرنا چاہتا ہے غلامی ہی کی حالت میں. وہ انت حرون تو ابھی بعد میں آ رہا ہے، یہ تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائی، اور غلام پر تو آقا کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، تو پھر کہنا پڑے گا کہ آقا کا کلام لغو چلا گیا. کیا کہنا پڑے گا؟ واجب تو ہو نہیں سکتے، تو لازمی بات ہے کہنا پڑے گا ادی الی الفن کیا ہوا؟ یہ کلام لغو چلا گیا، بیکار چلا گیا بھائی، اور وہ انت حر سے بس آزاد ہوا. تو اس لیے ہم نے آقا کے کلام ادی الی الفن کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اب ضروری ہے کہ کیا کیا جائے، واو کو کس معنی پر محمول کیا جائے؟ مجازی معنی یعنی حال کے معنی پر اس کو محمول کیا جائے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَيُحْمَلُ عَلَى الْحَالِ، تو اس کو محمول کیا جائے گا حال پر. وَالْحَالُ يَكُونُ شَرْطًا وَقَيْدًا لِلْعَامِلِ، اور حال جو ہوتا ہے وہ شرط اور قید ہوتا ہے عامل کے لیے. کس کے لیے؟ عامل کے لیے. حال شرط اور قید ہوتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. میں کہتا ہوں جاءنی زیدٌ راکباً، جاءنی زیدٌ راکباً، یہ راکباً حال ہے زید سے. جانی زیدن آیا میرے پاس زید راکباً، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، سوار تھا. اور یاد رکھیے یہ جو راکباً ہے یہ حال، یہ قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے. کس کے لیے؟ اس مثال کے اندر زید ہے ذوالحال اور راکباً ہے حال، اور حال قید کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذوالحال کے لیے نہیں، عامل ذوالحال کے لیے. اور زید کے اندر عامل کون؟ رفع کس نے دیا زید کو؟ جاء فعل نے، یہ اس کے لیے زید اس کے لیے فاعل ہے. تو یہ رکوب جو ہے یہ قید ہوا کس کے لیے؟ جاء کے لیے، یعنی مجیئت کے لیے. کس کے لیے؟ مجیئت کے لیے. معلوم ہوا یہ مجیئت ویسے نہیں ہے بلکہ رکوب کے ساتھ مقید ہے. یعنی سوار ہونے کی حالت میں آیا ہے وہ ویسے نہیں. تو یہ مجیئت کس کے ساتھ مقید ہے؟ رکوب کے ساتھ مقید ہے. معنی بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ حال کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے قید ہوا کرتا ہے. تو حال جو ہے وہ شرط اور قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں والحال یکون شرطا وقیدا للعامل, اور حال جو ہے وہ شرط اور قید ہوتا ہے عامل کے لیے. فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى الْأَعْلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ, تو مناسب یہ ہے کہ آزادی وہ موقوف ہو کس پر؟ ادائے الف پر. حال کیا ہوتا ہے؟ شرط اور قید ہوتا ہے, لہذا آزادی کو موقوف ہونا چاہیے کس پر؟ ادائے الف پر. یعنی 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہوگا, 1000 ادا نہیں کرتا تو آزاد بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی کہ حال قید ہوتا ہے لہذا یہاں بھی قید بنے گا, تو لہذا آزادی ویسے نہیں آئے گی بلکہ ادائے الف ہوگا تو وہ آزاد ہوگا, ادائے الف نہیں تو وہ آزاد بھی نہیں. تو کہہ رہے ہیں باب توجہ رکھنا, دیکھیے بھائی, فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَىٰ أَدَاءِ الْأَلْفِ, پس مناسب یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ موقوف ہو عَلَىٰ أَدَاءِ الْأَلْفِ, ادائے الف پر, 1000 کی ادائیگی پر. وَيَرِدُ عَلَيْهِ, اس پر اشکال وارد ہوتا ہے. بھائی آپ نے ہمیں کیا ضابطہ بتلایا؟ کون کس کے لیے قید ہوتا ہے؟ حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے. اور یہاں حال کون؟ انت حرن, یعنی حریت. حریت کیا ہے؟ یہ قید ہونی چاہیے, اور کس کے لیے؟ ادائے الف کے لیے. حریت یہ حال ہے نا, اس کو, اور یہ کس کے لیے قید ہے؟ ادی الیہ الفن کے لیے. تو معلوم ہوا حریت کو قید بناؤ کس کے لیے؟ ادائے الف کے لیے. حریت ہے تو ادائے الف ہے, حریت نہیں تو ادائے الف بھی نہیں. معلوم ہوا حریت قید اور ادائے الف مقید, اسی طرح ہونا چاہیے. اور آپ نے تو پیچھے عکس کر دیا. کیا کہا؟ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَىٰ أَدَاءِ الْأَلْفِ, آزادی کس پر موقوف ہو؟ نہیں نہیں, یوں نہ کہیں آزادی ادائے الف پر موقوف, بلکہ یوں کہیں ادائے الف آزادی پر موقوف ہو. کیا ہو؟ وہ قید ہے نا, وہ مجیئت مقید تھی کس کے ساتھ؟ وہ پچھلی مثال جو میں نے ذکر کی, مجیئت جانی زید راکبن, مجیئت مقید تھی کس کے ساتھ؟ رکوب کے ساتھ, کہ یہ جو مجیئت ہے یہ ویسے نہیں ہے بلکہ رکوب کی حالت میں ہے. بھائی رکوب کے ساتھ مقید ہے, تو یہاں پر بھی ادائے الف وہ مقید ہو کس کے ساتھ؟ حریت کے ساتھ. بھائی ادائے الف کے ساتھ آزادی ہو, بھائی آزادی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. بھائی یعنی حریت کی حالت میں ادائے الف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جیسے وہاں رکوب کی حالت میں مجیئت تھی, یہاں پر بھی حریت کی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ ادائے الف ہونا. جب آزاد ہو, آزادی کی حالت میں یہ پیسے دے کہ یہ لو یہ 1000 دینار ہیں یا 1000 درہم ہیں. بھائی اشکال سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے خود اس کو وہ بھی ذکر کریں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَىٰ أَدَاءِ الْأَلْفِ, بس مناسب یہ ہے کہ آزادی جو ہے اس کو موقوف ہونا چاہیے ادائے الف پر. وَيَرِدُ عَلَيْهِ, اور اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ أَنَّ الْحَالَ هُوَ قَوْلُهُ وَأَنْتَ حُرٌّ, کہ حال جو ہے وہ اس شخص کا قول وَأَنْتَ حُرٌّ یہ حال ہے. لا قوله ادی الی الفن, یہ ادی الی الفن یہ جو اس کا قول ہے یہ حال نہیں ہے. فینبغی ان یکون الاداء موقوفا علی العتق, تو مناسب یہ ہے کہ ادا کو موقوف ہونا چاہیے کس پر؟ عتق پر. آزادی ہے تو اسی حالت میں کیا ہو؟ ادا ہو. تو ادا کو موقوف ہونا چاہیے آزادی پر. لا العتق موقوفا علی الاداء, نہ کہ آزادی کو موقوف ہونا چاہیے کس پر؟ ادا پر. اشکال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی آگے اس کے تین چار جوابات وہ ذکر کریں گے بھائی اس اشکال کے. وہ اجیبا اور جواب دیا گیا بأنه من باب القلب کہ یہ قلب کے باب سے ہے. کس باب سے ہے؟ قلب کے باب سے. قلب اس کو کہتے ہیں کہ کلام کے مقدم جز کو اٹھا کر مؤخر کی جگہ لے گئے اور مؤخر کو اٹھا کر کہاں لے گئے؟ مقدم کی جگہ پر لے گئے. مؤخر کو مقدم کی جگہ لے آئے اور مقدم کو مؤخر کی جگہ لے گئے. یہ آپ نے قلب کر دیا بھائی. ہونا تو اس طرح نہیں چاہیے تھا لیکن کبھی کبھار اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک جز کا ایک مقام ہوتا ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر مقدم جز کی جگہ لے آتے ہیں اور مقدم جز کو کہاں لے جاتے ہیں؟ مؤخر جز کی جگہ لے جاتے ہیں. جیسے مثال بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھائی دیکھیے اصل ہوتی ہے دیوار اور پھر اس پر پلستر کیا جاتا ہے. دیوار پر کیا کرتے ہیں؟ پلستر. بھائی تو کہنا کیا چاہیے؟ میں نے دیوار پر پلستر کر دیا. دیوار پر ہاں. اور کہنے والا کہتا ہے بھائی میں نے پلستر پر دیوار کر دی. اب دیکھیے یہ قلب کیا. کیا کیا؟ قلب کیا. اور اس میں کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی معنی یہ ہے کہنے والے کا اصل تو تھی دیوار اور پلستر تو باریک سا ہوتا ہے پتلا سا, لیکن پلستر اتنا موٹا تھا گویا وہ اصل ہے اور دیوار تو تابع ہے اس کے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں یہاں یہ بھی جو ہے قلب کے باب سے ہے, یعنی یہ واو جو ہے, یہ واو جو ہے یہ صورت میں تو انت حرن پر داخل ہے, لفظوں کے اندر تو انت حرن پر داخل ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ادی الیہ الفن پر داخل ہے. یعنی دراصل وہ حال ہے, معنی کے اعتبار سے وہ حال ہے. اب صورت ٹھیک بن جائے گی. کیسے؟ پہلے دیکھیں وہ لفظوں میں اس کو بناتے ہیں کس طرح. یہ کہتے ہیں یہ پہلا جواب دے رہے ہیں کہ بأنه من باب القلب, یہ قلب کے باب سے ہے. اے کن حرا وانت مؤذن للالف. دیکھو حریت کو پہلے لے آئے اور امر کی صورت دے دی. کن حرا تو کیا ہو جا؟ آزاد ہو جا. وانت مؤذن للالف اس حال میں کہ تو ادا کرنے والا ہے 1000. وہی صورت بنا دی. اب اشکال آپ کا کیا تھا؟ کہ حال قید ہوا کرتا ہے تو ادائیگی موقوف ہونی چاہیے کس پر؟ حریت پر. حریت ہے تو ادائیگی ہوگی, حریت نہیں تو ادائیگی بھی نہیں. اب ہم نے عکس کر دیا, اب معاملہ ٹھیک ہو گیا. کن حرا وانت مؤذن للالفی, ادائیگی ہے تو آزادی ہوگی, ادائیگی نہیں تو آزادی بھی نہیں. ادا کرے گا تو آزاد ہوگا, ادا نہیں کرے گا تو آزاد بھی نہیں. جبکہ پہلے کیا صورت بن رہی تھی؟ آزاد ہے تو ادائیگی کرے گا, آزاد نہیں تو ادائیگی بھی نہیں. بھائی وہ درست نہیں تھی صورت. یہ اب درست ہے کہ ادا کرے گا تو آزاد ہوگا, ادائیگی ہوگی تو حریت آئے گی. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قلب کے لیے تو کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے اپنا ایک معنی نکالنے کے لیے اس کو کیا کر دیا؟ کس باب پر محمول کر لیا؟ قلب پر. کیسے محمول کرتے ہیں؟ کوئی قرینہ چاہیے. کس وجہ سے؟ کیا قرینہ ہے کہ آپ اس کو قلب پر محمول کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی قلب پر قرینہ اس آقا کی نیت ہے. وہ جب اپنے غلام کو کہہ رہا ہے ادی الیہ الفا وانت حر, معلوم ہو اس کی نیت کیا ہے کہ وہ 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہوگا, 1000 ادا نہیں کرے گا تو آزاد بھی. تو اس کی نیت اس قلب پر قرینہ ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. یہ پہلا جواب تھا وَبِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَتِ. اور دوسرا جواب یہ کہ جی اس کا عطف وَبِأَنَّهُ کا عطف اسی اوپر والے وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ پر ہے. اور جواب دیا گیا کہ یہ جو ہے من قبیل الحال المقدرتی, یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے. کس قبیل سے ہے؟ حال مقدرہ کی قبیل سے. پہلے نے تو قلب کیا تھا, ما قبل کو اٹھا کر حال بنایا اور حال کو اٹھا کر ما قبل میں لے گئے. بھائی دوسرے اس کو کہتے ہیں یہ حال مقدرہ ہے. حال مقدرہ جانتے ہو یا نہیں؟ بھائی دیکھیے یاد رکھیے ابھی مثال گزری، جاءنی زید راکبن، یہ راکبن حال ہے، اور یہ حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے. اور یاد رکھیے یہ عامل ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. عامل ذوالحال کون؟ ابھی مثال مجیئت ہے، اور حال کیا؟ رکوب ہے. دونوں کا زمانہ ایک ہوگا. جس زمانے میں مجیئت ہے بعین ہی اسی زمانے میں رکوب بھی ہے، کیونکہ وہ آیا ہی کس حالت میں ہے؟ سوار ہونے کی حالت میں. تو جس وقت آنا ہے اسی وقت رکوب سوار ہونا بھی ہے بھائی. تو دونوں کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوا کرتا ہے بھائی، حال اور عامل ذوالحال کا. حامل ذوالحال کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک ہوتا ہے، یہ تو ہے ایک ہوتا ہے حال مقدرہ، جہاں پر پھر اس صورت کو فرض کرنا پڑتا ہے. جیسے دیکھیے قرآن میں آیا ہے بھائی، قرآن میں آتا ہے کہ مومنین سے اللہ فرمائیں گے فادخلوها، کہ تم داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر. فادخلوها خالدین بھائی، بس تم لوگ داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر خالدین، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اس حال میں کہ تم اس میں. اب دیکھیے ایک ہے تو یہاں حال کیا ہے؟ خالدین، ہمیشہ رہنے والے. اور عامل ذوالحال کیا ہے؟ ہاں دخول ہے بھائی. ادخلوا، یہ جو واو ہے نا واو، یہ ہے ذوالحال، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، یہ ذوالحال اور خالدین اس سے حال. اور یہ واو کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل ہے ادخلو کے لیے، اور اس کو رفع کون دے رہا؟ ادخلو رفع دے رہا ہے. تو وہ ہوا عامل ذوالحال، اور حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال. یعنی یہ خلود قید ہے دخول فی الجنت کے لیے، اور دخول جنت اور خلود جنت یہ حال اور عامل ذوالحال ان کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، لیکن یہاں دونوں کا زمانہ ایک نہیں. دخول جنت پہلے ہوگا اور خلود فی الجنت بعد میں ہوگا بھائی. داخل ہوں گے تو اس کے بعد پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو دونوں کا زمانہ ایک نہیں. حالانکہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ تو کیا ہوا کرتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو آپ کو تفاسیر میں ملے گا بھائی، مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے بھائی. حال مقدرہ، حال مقدرہ کہ فرض کر لیا جائے، کہ معنی کیا ہو جائے گا؟ فادخلوها، اے مومنین اس جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ مقدرین الخلود، کہ تم فرض کرنے والے ہو خلود کو. داخل ہوتے ہوئے کیا فرض کر لو؟ خلود تو ہے مؤخر، لیکن تم اسی وقت اس کو کیا کر لو؟ فرض کر لو. خلود تو ہے مؤخر، لیکن تم داخل ہوتے وقت ہی کیا فرض کر لو؟ خلود کو فرض کر لو. یہ ہے حال مقدرہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. یہ آپ کے حاشیے میں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، فادخلوها خالدین ای مقدرین الخلود. مقدرین اس حال میں کہ تم فرض کرنے والے ہو خلود کو، حالت دخول، کس حالت میں؟ دخول کی حالت ہی میں، اسی وقت، یعنی تم فرض کرنے والے ہو، اس کو فرض کر لو. تو یہاں پر بھی یہ جو حال آیا یہ کس قبیل سے ہے؟ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے. جی اب دیکھیے کتاب پر، وبأنه من قبیل الحال المقدرۃ، اور یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے. اے ادی الی الفن، کہ تو ادا کر مجھے 1000. حال کونی کا مقدرن، اس حال میں کہ تو فرض کرنے والا ہو، فرض کرنے والا ہو کہ ان الحریت فی حال الادائی، کہ حریت کس وقت ہے؟ ادا کی حالت میں. بھئی دیکھیے، ادائیگی ہوگی تو تب حریت آئے گی، ادائیگی ہوگی تو تب، تو ادائیگی ہوئی مقدم، حریت ہوئی مؤخر. حالانکہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ادا کرے گا تو تبھی آزاد ہوگا نا، تو ادائیگی کیا ہوئی؟ مقدم، اور آزادی کیا ہوئی؟ مؤخر. حالانکہ ہم نے بتلایا کہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے کہ ادائیگی کے وقت ہی تم کیا فرض کر لو کہ تم آزاد ہو، ہو تو نہیں لیکن کیا کر لو، فرض کر لو، فرض کر لو. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو جب فرض کر لیا تو یہ ادائیگی گویا آزادی کی حالت میں ہی ہو رہی ہے. بھائی اشکال یہی ہوتا تھا نا، اشکال کیا ہوتا تھا؟ اشکال ذہن میں ہے یا نکل گیا؟ اشکال یہ تھا کہ اس پھر تو ادائیگی کو موقوف ہونا کہ جو جس طرح آپ نے حال بنایا، اس صورت میں آزادی، ہاں ادائیگی کیا ہے؟ وہ موقوف ہو رہی ہے کس پر؟ ادائیگی حریت پر موقوف ہو رہی ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ حریت کو آزادی پر، ادائیگی پر موقوف ہونا چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ کیا ہو رہا تھا؟ خرابی دوبارہ دہرائیں ذرا. ادائیگی موقوف ہو رہی ہے کس پر؟ حریت پر. یعنی تب ہی ادا کرے گا جب آزاد ہو، پہلے سے آزاد ہو اور پھر کیا کرے گا؟ حالانکہ یہ تو مقصود نہیں، مقصود تو کیا ہے؟ پہلے ادا کرے پھر کیا ہو؟ آزاد ہو. تو حریت کو موقوف ہونا چاہیے ادائیگی پر، لیکن خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ ادائیگی موقوف ہو رہی تھی کس پر؟ حریت. تو وہ حل ہو گیا کہ بھئی ادائیگی کے وقت حریت، تو ادائیگی موقوف ہے حریت پر، تم اسی وقت حریت کو فرض کر لو اور ادا کر دو، فرض کر لو. اور جب فرض کر لیا تو حریت گویا کے ہے، اور ادائیگی موقوف تھی کس پر؟ حریت پر. تو حریت ہے یا نہیں؟ فرض کر لی یا نہیں کر لی؟ فرض کیا حقیقت میں تو نہیں، فرض کر لی تو حریت ہے، اور حریت پر موقوف تھی ادائیگی، اب ادائیگی کر دو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَبِأَنَّهُ مِن قَبِيلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ، اور یہ کہ یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے. یہ جواب دیا گیا اَيْ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا حَالَ كَوْنِكَ مُقَدِّرًا أَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِي حَالِ الْأَدَائِ، کہ تو مجھے ادا کر دے 1000 اس حال میں کہ تو فرض کرنے والا ہے کہ حریت ادائیگی کی حالت میں ہے، یعنی ادائیگی کی حالت میں حریت موجود ہے. فَتَكُونُ الْحُرِّيَّةُ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ، تو اس صورت میں حریت کیا ہو جائے گی؟ موقوفن علیہ ہو جائے گی. بھائی کس پر؟ ادائیگی پر، ادائیگی پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی حریت ہوگی، حریت موقوفن علیہ، اور ادائیگی موقوف، ادائیگی کس پر موقوف ہے؟ حریت پر. اشکال یہی تھا نا، حال مقدرہ بنا لیا تو اب بھی صورت وہی بن گئی، حریت تو فرض کر لیا، حریت آ گئی، اور حریت پر کیا موقوف تھی؟ ادائیگی. اب ادائیگی کر رہا ہے بھائی. وبأن الجملۃ، یہ تیسرا جواب دے رہے ہیں بھائی، اس کا بھی عطف بأنہ پر ہے بھائی. یہ جواب دیے گا بأن الجملۃ الحالیۃ، کہ جملہ حالیہ جو ہے، وَبِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ، لام بھی مشدد یا بھی مشدد بھائی، کہ جملہ حالیہ جو ہے قائمۃن مقام جواب الامر، کہ جملہ حالیہ کس کے قائم مقام ہے؟ جواب امر کے. بھائی ایک ہے امر، ایک ہے جواب امر. امر کس آئے اور پھر اس کے بعد فعل مضارع آ جائے بغیر واو اور فا کے، بغیر واو اور فا کے، تو اس کو کہتے ہیں جواب امر. اور یہ فعل مضارے پھر مجزوم ہوا کرتا ہے، اس پر جزم آتا ہے بھائی، کس کے بعد آئے گا؟ امر کے بعد، اور یہ فعل مضارے آئے اور اس پر فا اور واو بھی داخل نہ ہو، اس لیے کیونکہ اگر فعل مضارے آئے امر کے بعد، بلکہ نحو میں آپ نے پڑھا وہ چھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک امر ہے، فعل مضارے آئے اور اس فعل مضارے پر فا یا واو داخل ہوں تو وہاں ان مقدر ہوتا ہے، کیا مقدر ہوتا ہے؟ کس کے بعد؟ فا اور واو کے بعد، تو لہذا وہ مضارے منصوب ہوگا مجزوم نہیں، لیکن اگر فا اور واو نہ آئے پھر وہ کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا بھائی، اس کو جواب امر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جواب امر کہتے ہیں. مثلا اس کی کیا مثال بنائے؟ ہاں دیکھیے بھائی، مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں ائتنا نکرم کا، آپ کیا کہتے ہیں کسی سے؟ ائتنا نکرم کا، ائتنا آپ ہمارے پاس آئیے، نکرم کا ہم آپ کا اکرام کریں گے، تو ائتنا یہ امر ہے اور اس کے بعد نکرم فعل مضارے آیا اور فا اور واو درمیان میں نہیں، تو یہ فعل مضارے کیا ہوگا؟ مجزوم، اور اس کو کیا کہیں گے؟ جواب امر کہیں گے، یہ مجزوم ہے. ائتنا نکرم کا، آپ ہمارے پاس آئیے تشریف لائیے، نکرم کا ہم آپ کا اکرام کریں گے. اور اچھا اب وجہ بھی سمجھ لیں مجزوم کیوں ہوتا ہے. دراصل یہ جو نکرم ہے یہ جزا ہے، اور یہاں پر ان مقدر ہے، ان مع شرط کے بھائی، ان مع شرط، اور یہ شرط ما قبل کے امر کو دیکھتے ہوئے بنانی جاتی ہے، کس کو دیکھتے ہوئے؟ تو گویا کلام یوں ہوا، دیکھنا میں شرط مقدر نکالوں گا، ائتنا ان تأتنا نکرم کا، ائتنا آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ان تأتنا اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے نکرم کا ہم کیا کریں گے آپ کا؟ تو دیکھو محذوف کیا ہے؟ ان مع شرط کے بھائی، اور ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیا کرتا ہے، اسی لیے اس تأتی اس کو بھی اس نے جزم دیا اور نکرم اس کو بھی کیا کیا؟ جزم دیا بھائی. تو جواب امر اس لیے مجزوم ہوتا ہے کہ وہاں ان مع شرط کے مقدر ہوتا ہے اور وہ ان کیا کرتا ہے؟ اس کو جزم دے دیتا ہے، یہ جزا ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا کہتے ہیں وَبِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ جَوَابِ الْأَمْرِ، کہ جملہ حالیہ جو ہے یہ قائم مقام ہے جواب امر کے، کہ یہ ہے تو جملہ حالیہ لیکن یہ کس کے درجے میں ہے؟ جواب امر کے. کَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ یوں کہا گیا، اَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا فَتَصِرْ حُرَّ، فانی ہونی چاہیے بھائی، میں نے ضابطہ بیان کر دیا بھائی، تَصِرْ حُرَّ، کیا فا ہو تو پھر فتصیر حرن ہوگا بھائی، لیکن یہاں تو یا درمیان سے گری ہے، تصیر یا را سے پہلے یا تھی جزم کی وجہ سے بھائی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو تصیر حرا، ادی الیہ الفن تصیر حرن، تو مجھے 1000 ادا کر دے، تصیر حرا تو آزاد ہو جائے گا. محذوف کیا نکالیں گے؟ ان تو ادی الیہ الفن تصیر حرا، اگر تو مجھے 1000 ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو بعضوں نے کہا اس کو جواب امر کے درجے میں، یہ جواب امر کے درجے میں ہے، تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ تو مجھے 1000 ادا کر دے تو آزاد ہو جائے گا، یعنی ان تو ادی الیہ الفن، اگر تو 1000 ادا کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد، لہذا ادائیگی مقدم ہوگی اور حریت اس پر موقوف ہوگی بھائی، جواب گزر ہو گیا بھائی. اب چوتھا جواب دینے لگے ہیں، وَبِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حال الادائی، چوتھا جواب یہ کہ یہ حریت جو ہے یہ ادا کا حال ہے، یہی بات بیان ہوئی نا اوپر، ادی الیہ الفن وانت حرن، یہ انت حرن کیا ہے؟ حال ہے نا، یہی بات تو بیان کر رہے ہیں. چوتھا جواب کہ حریت، یہ بیان الحریت حال الادائی، اور جواب دیا گیا کہ حریت جو ہے وہ ادا کا حال ہے. والحال وصف فی المعنی، اور حال جو ہوتا ہے وہ معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ وصف. جانی زید راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوا. تو راکبن لفظوں کے اعتبار سے تو حال ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے زید کی، کہ معلوم ہوا زید کیا تھا؟ سوار تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حریت ہے یہ ادا کا حال ہے. والحال وصف فی المعنی، اور حال جو ہوتا ہے وہ معنی کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے. والوصف لا يتقدم على الموصوف، تو ادا ہوا موصوف. حال کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ دیکھو، حریت کس کا حال ہے؟ ادا کا. اور حال کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ وصف کے درجے میں. تو معلوم ہوا ادا ہوا موصوف، اور حریت کیا ہوئی؟ صفت ہوئی. والوصف لا يتقدم على الموصوف، اور وصف موصوف پر مقدم نہیں ہوتا. فالحریت لا تتقدم على الاداء، لہذا حریت بھی ادا پر مقدم نہیں ہوگی. بھائی ادا ہوگی تو حریت آئے گی، کیونکہ ادا ہے موصوف اور حریت کیا ہے؟ اس کی صفت. اور موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، تو ادا پہلے آئے گی، حریت اس کے بعد آئے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن اس پر پھر اشکال ہوتا ہے. بھائی اشکال یہ کہ ادا، یہ حال جو ہے، حال یہ عامل کی صفت نہیں ہوتا، بلکہ ذو الحال کی صفت ہوتا ہے. جانی زید راکبن، جانی زید، یہ راکب، یہ زید کی صفت ہے، مجیئت کی صفت نہیں ہے. مجیئت کے لیے قید تو ہے، لیکن اس کی صفت یہ کس کی صفت ہے؟ زید کی. تو لہذا یہاں پر بھی آپ نے کہا کہ ادا ہے موصوف اور حریت ہے اس کی صفت. بھائی نہیں، ادا نہیں موصوف، وہ مؤدی، وہ ادا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ موصوف ہے، اور حریت کیا ہوگی؟ اس کی صفت ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو اس پر یہ اشکال ہوا کہ آپ نے اس کو ادا کی صفت بنایا، حالانکہ یہ ادا کی صفت نہیں، یہ تو مؤدی کی صفت ہے. بھائی مؤدی کی، وہ آزاد ہوگا، یہ ادا تو آزاد نہیں. بھائی اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب پھر دیگر علماء نے دیا، صاحب توضیح وغیرہ نے، وہی ضابطہ جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ بھائی حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. اشکال کیا ہوا تھا جس کے ہم جوابات دے رہے ہیں؟ کہ ادا موقوف ہو رہی تھی حریت پر، حریت ہے تو ادائیگی ہوگی، معلوم ہے حریت پہلے آ رہی تھی، حالانکہ حریت کو پہلے نہیں لانا. سمجھ میں آیا؟ تو ادا کس پر موقوف ہو رہی تھی؟ حریت پر. تو لہذا حریت مقدم ہو رہی تھی، ادا مؤخر، حالانکہ ایسا نہیں، ادا پہلے ہونی چاہیے، حریت اس کے بعد ہونی. تو جواب بھائی ایک، یہ انہوں نے چوتھا جواب دیا، لیکن میں نے بتایا کہ یہ ادا کی صفت نہیں حریت، بلکہ یہ تو مؤدی کی صفت ہے. تو علماء نے، بعض علماء نے اور جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. جاءنی زید راکبن، عامل ذو الحال کون؟ جاء، اور حال کیا؟ راکبن. حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ، یعنی مجیئت اور رکوب کا زمانہ ایک ہوگا. جس زمانے میں وہ آیا ہے اسی زمانے میں رکوب بھی ہے، اسی زمانے میں رکوب بھی ہے. لہذا یہاں پر جس زمانے میں ادائیگی ہوگی اسی زمانے میں حریت آئے گی. بھائی یعنی حریت اور ادا کا زمانہ ایک ہوگا، یعنی حریت ادا پر مقدم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حریت، اعتراض یہی تھا نا کہ حریت کیا ہو رہی ہے؟ ادا پر مقدم ہو رہی ہے، حالانکہ حریت کو ادا پر مقدم نہیں ہونا چاہیے. تو جواب دیا کہ بھئی حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، جب ان کا زمانہ ایک ہے تو حریت ادا پر مقدم نہیں ہو سکتی بھئی، اس کے ساتھ تو ہوگی اس پر مقدم نہیں ہو سکتی بھئی. جواب سمجھ میں آیا بھئی؟ وقد تكون لعطف الجملة هذا يصلح أن تكون على الحقيقة وإنما أخرها عن بيان الحال التي هي مجاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأتي. وقد تكون لعطف الجملة، اور واو کبھی کبھار عطف جملہ کے لیے ہوگا، یعنی واو کے لیے ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر کیا جائے گا. اچھا بھائی، بھائی یہ جب واو مفرد میں عطف کے لیے آئے وہ تو اس کا حقیقی معنی تھا، اور جب واو حال کے لیے آئے تو یہ اس کا مجازی معنی تھا، اور واو اگر کبھی آتا ہے کہ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر کیا جائے تو پھر یہ حقیقت ہوگا یا مجاز؟ مصنف و شارح آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی ہو سکتا ہے بھائی، حقیقت ابھی اور مجاز بھی بھائی. دیکھیے بھائی کہتے ہیں ہذا یصلح ان تکون علی الحقیقت، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ واو کس لیے ہو، یہ واو حقیقت کے لیے ہو. اچھا بھائی یہ واو حقیقت کے لیے ہے تو پھر اس کو تو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا جہاں واو کا حقیقی معنی ذکر کیا تھا، واو کے حقیقی معنی کے بعد پھر مجازی معنی بیان کیا گیا اور اب پھر حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بھی تو پہلے والی حقیقی معنی کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کو مؤخر کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَخَّرَهَا عَن بَيَانِ الْحَالِ الَّتِي هِيَ مَجَازٌ، اور اس کو مؤخر کیا حال کے بیان سے، وہ حال الَّتِي هِيَ مَجَازٌ جو کہ مجاز ہے. کیوں مؤخر کیا؟ لیتفرع علیہ المثال المختلف فیہ علی ما سیاتی، تاکہ متفرع ہو اس پر وہ مثال المختلف فیہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، علی ما سیاتی بنا پر اس کے جو انقریب آ جائے گی. کہتے ہیں بھئی اس کو دراصل اس لیے واقعی اس کا مقام تو مقدم ہی تھا لیکن اس کو اس لیے مؤخر کر دیا تاکہ آگے ایک مثال ہے جس کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، تاکہ اس مثال کو اس پر متفرع کرتے ہوئے بعد میں ذکر کر دیں بھائی، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا تاکہ اسی پر پھر کس کی تفریق کر دیں، مثال کی بھی تفریق کریں بھائی. وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ لِلْمَجَازِ، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے یہ واو کہ یہ کس لیے ہو بھائی، حقیقت کا بھی احتمال اور مجاز کا بھی احتمال. لِأَنَّ أَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ، بھئی واو کا اصل معنی کیا تھا؟ عطف کے لیے، اور عطف کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ وہاں مشارکت آتی تھی، کیا آتی تھی؟ مشارکت. جاءنی زید وعمر، دیکھو زید اور عمر دونوں مجیئت میں شریک ہیں، یہ شریک ہونے کا فائدہ کس نے دیا؟ واو نے، تو یہ عطف عطف مفرد کے اندر تھا. تو کہتے ہیں یہ احتمال یہاں اس میں مجاز کا بھی احتمال ہے، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي الْحُكْمِ، اس لیے کیونکہ اصل عطف کے اندر وہ مشارکت کا ہونا ہے حکم کے اندر، حکم کے اندر کیا ہو؟ مشارکت. جانی زید و عمر، زید پر کیا حکم لگایا گیا؟ مجیت کا. یہی حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ عمر پر بھی لگایا گیا ہے، تو اس حکم کے اندر دونوں شریک ہیں، تو اصل بھی عطف کے اندر یہی ہے کہ وہ مشارکت ہونی چاہیے حکم کے اندر. لم یوجد ہا ہونا، اور وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی. میں کہتا ہوں جانی زید و ذہب عمر، جانی زید و ذہب عمر، دیکھو زید کے لیے مجیت ثابت اور عمر کے لیے ذہاب ثابت ہے، تو حالانکہ حکم دونوں کا حکم الگ الگ، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ حکم کے اندر دونوں کی مشارکت ہونی چاہیے تھی بھائی. عطف کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے، مجیت جیسے زید کے لیے ثابت اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہونی چاہیے، یا ذہاب جیسے عمر کے لیے ثابت اسی طرح کس کے لیے ہونا چاہیے؟ زید کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، تب مشارکت آتی. یہاں کوئی مشارکت آئی؟ دونوں کا حکم الگ الگ ہے بھائی، تو یہاں مشارکت کہتے ہیں اس لیے کہ عطف کے اندر وہ مشارکت فی الحکم ہے. لم یوجد ہا ہونا، اور وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی جب جملے کا جملے پر عطف کیا جائے. وَإِنَّمَا هِيَ فِي مُجَرَّدِ ثُبُوتِ وَالْوُقُوعِ، اور یہاں جو مشارکت ہے وہ صرف ثبوت اور وقوع کے اندر ہے. کس کے اندر؟ اصل تو یہ ہے کہ حکم کے اندر مشارکت ہونی چاہیے، جانی زید و عمر دونوں مجیت میں شریک ہیں، دونوں پر مجیت کا حکم لگ رہا ہے، تو یہاں پر یہ حکم کے اندر مشارکت نہیں، جب دو الگ جملوں کا عطف ایک دوسرے پر ہو، جانی زید و ذہبا عمر، تو یہاں مجیت یا ذہاب میں دونوں میں کسی کی شرکت نہیں بھائی، مجیت صرف زید کے لیے ہے اور ذہاب صرف عمر کے لیے ہے. ہاں یہاں شرکت ہے تو، لیکن شرکت صرف ثبوت کے اندر ہے اور وقوع کے اندر ہے. ثبوت یعنی جیسے پہلے جملے کا، پہلے جملے میں زید کے لیے مجیئت کا ثبوت ہے بعین ہی، اسی طرح دوسرے جملے میں عمر کے لیے ذہاب کا ثبوت ہے، تو دونوں کے اندر ثبوت آیا، اس اعتبار سے مشارکت ہے دونوں کے اندر. یا جیسے پہلے جملے کے اندر زید کے لیے مجیئت کا وقوع ہے، دوسرے جملے میں عمر کے لیے ذہاب کا وقوع ہے، تو وقوع کے اعتبار سے یہ دونوں میں کیا گئی؟ مشارکت. تو اصل تو مشارکت حکم میں ہونی چاہیے تھی، یہاں بھی البتہ مشارکت تو ہے لیکن صرف کس چیز میں ہے؟ ثبوت اور وقوع میں، یعنی دونوں جملوں کا مضمون ثابت ہے، دونوں جملوں کا مضمون واقع ہے. تو لہذا جب حکم میں، جب حکم کے اندر مشارکت نہیں تو لہذا یہ اس کا مجازی معنی ہوا. عطف جملہ علی جملہ کے اندر جو واو آتا ہے یہ کیا ہوا؟ مجاز ہوا. حقیقی معنی تو کیا تھا؟ مشارکت کس میں ہونی چاہیے تھی؟ حکم کے اندر، اور حکم کے اندر یہاں مشارکت موجود نہیں. جی تو یہ دیکھیے، اب دوبارہ اس کو دیکھ لیں، یہ مجاز ہونے کی دلیل ذکر کی انہوں نے بھائی. ویحتمل ان تکون للمجازی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واو جو ہے مجاز کے لیے ہو. لأن اصل العطف هو المشاركة في الحكم، اس لیے کیونکہ عطف کے اندر اصل جو ہے وہ مشارکت فی الحکم ہے. لم یوجد ہا ہونا، اور یہاں وہ نہیں پائی گئی. وانما هي في مجرد الثبوت والوقوع، هي ضمیر مشارکت کو راجع ہے، اور یہ جو مشارکت ہے جو یہ صرف محض ثبوت اور وقوع کے اندر ہے یہاں دونوں جملوں میں. فلا تجب به المشارکت فی الخبر، فلا تجب به ای فلا تثبت به المشارکت فی الخبر، پس اس کے لیے مشارکت فی الخبر ثابت نہ ہوگی. جب ایک جملے کا آتا دوسرے جملے پر واو کے ذریعے کیا جائے تو خبر کے اندر مشارکت ثابت نہیں. میں کہتا ہوں زیدن کاتب و عمر شاعر، تو زید کے لیے خبر کیا؟ کاتب، اور عمر کے لیے خبر کیا؟ شاعر. اور تو یہاں پر کسی خبر میں دونوں کی شرکت ثابت ہے؟ کاتب ہونا صرف زید کے لیے ہے، عمر کے لیے نہیں، دیکھو اس میں بھی شرک مشارکت نہیں. اور شاعر ہونا صرف عمر کے لیے ہے، زید کے لیے نہیں، تو کسی خبر میں بھی مشارکت نہیں بھائی. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ عطف جملہ کے لیے آئے، فلا تجب به المشارکت فی الخبر ای فلا تثبت به المشارکت، تو یہ ثابت نہیں ہوگی مشارکت خبر کے اندر. کا قولی ہی، جیسے کسی شخص کا یہ قول کہ خامن جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے ہادی طالق ثلاثا و ہادی طالق، دیکھو دو جملے لے کر آئے اور درمیان میں واو لے کر آیا. ایک شخص ہے اس نے اپنی دو بیویوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک کی طرف پہلے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہادی طالق ثلاثا و ہادی طالق، دوسری کی طرف اشارہ کیا. تو اب یہ واو لے کر آیا، دیکھیے ایک خبر کے اندر مشارکت نہیں ہوگی. ایک پہلی جس کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے کیا خبر لایا؟ طالق ثلاثا، لہذا صرف اسی کے تین طلاقیں ہوں گی، دوسری کو تین نہیں. دوسری کے لیے کیا لے کر آیا؟ ہادی طالق لے کر آیا، تو دوسری کو صرف ایک ہوگی، پہلی کو ایک نہیں، اس کے لیے تو کیا لایا تھا؟ تین. تو تین بھائی، تو دیکھو خبر کے اندر مشارکت نہیں. تو کہتے ہیں تو فتطلق الثانیہ، تو طلاق ہو جائے گی دوسری بیوی کو، واحدتن فقط، صرف ایک ہی. لأن کل من الجملتین تامتن، اس لیے کہ دونوں جملوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ تام ہے، پورا ہے. لا يفتقر احداهما الى الاخرى، دونوں جملوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. والعطف ليس الا لمجرد سياقه الكلام، اور عطف جو ہے وہ نہیں ہے مگر محض کلام کے تسلسل کے لیے. سیاقۃ وہ سوق کلام سوق کے معنی میں ہے، یعنی تسلسل کلام کے چلاؤ کے، عطف جو ہے صرف کلام کے چلاؤ کے لیے ہے، تسلسل کے لیے ہے، ربط دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں. ہر ایک جملے کی خبر الگ ہے، دونوں میں خبروں کے اندر مشارکت نہیں ہے بھائی. وَكَذَا فِي قَوْلِهَا طَلِّقْنِي وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اور اسی طرح بیوی کے اس قول کے اندر ایک عورت ہے، اس نے اپنے خاوند سے کہا طلقنی، تو مجھے طلاق دے دے، ولک الف درہم، اور تیرے لیے تو 1000 درہم ہیں. طلقنی ایک جملہ کہا، ولک الف درہم یہ دوسرا جملہ کہا، اور درمیان میں واو لے کر آئی. تو یاد رکھیے امام صاحب کے نزدیک خاوند نے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی پر کوئی مال واجب نہیں ہوگا. طلقنی ولکا، توجہ سے سننا، طلقنی ولکا الفن، خاوند نے طلاق دے دی اور پھر وہ کہتا ہے بھائی تم نے مجھے کیا کہا تھا، ولکا الف درہم، تیرے لیے 1000 دینار ہے، اب لاؤ مجھے وہ پیسے 1000 دینار دو. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں، کیونکہ یہ ولکا طلقنی اس میں طلاق کا مطالبہ ہے، اور ولکا الف درہم اس کے اندر یہ کوئی وعدے والے لفظ تو نہیں ہے، تمہارے پاس 1000، تمہارے لیے 1000 درہم ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر ہیں یا میں ادا کروں گی، یہ لفظ تو اس نے نہیں کہے. تو لہذا یہ کوئی وعدے والے لفظ ہیں نہیں. اگر وعدے والے لفظ ہوتے کہ میں دوں گی پھر تو اس پر واجب ہو جاتے، اور منت والے بھی نہیں ہیں کہ مجھ پر، منت والے لفظ کہ مجھ پر ایک آدمی کیا کہتا ہے، مجھ پر مثلا یہ نفل واجب ہیں، مجھ پر اتنے پیسے واجب ہیں، تو اگر یہ منت والا لفظ اس سے آلہ وغیرہ کے ساتھ کہتی کہ مجھ پر تمہارے لیے 1000 درہم واجب ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی پیسے واجب ہونے تھے، لیکن اس نے تو کیا کہا ہے، ولکا الف درہمین، نہ یہ وعدے کے لفظ نہ یہ منت والے لفظ، لہذا عورت پر کوئی پیسہ واجب نہیں ہوگا. اور دلیل اس کو اس میں بناتے ہیں طلاق کے اصل کو، بھئی طلاق میں اصل کیا ہے، پیسوں کے بدلے ہوتی ہے یا بغیر پیسوں کے؟ کبھی کبھار پیسے آ جاتے ہیں اور اس کو پھر خلع کہتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں، وہ تو عارض کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو اصل طلاق کے اندر کیا ہے، وہ بغیر کسی عوض اور بدل کے ہوتی ہے. معزز آدمی اس کے عوض پیسے لینا کبھی گوارا نہیں کرتا، وہ نہیں لے گا کبھی بھی پیسے بھائی، سمجھ. تو طلاق میں اصل کیا ہے، وہ بغیر مال کے ہو، لہذا یہاں پر بھی طلاق ہے اور وہ لفظ جو ہے کوئی وعدے اور منت والے بھی نہیں، تو طلاق کی اصل پر عمل کریں گے، اور یہ طلاق بلا عوض کے ہو جائے گی، اور طلاق بلا عوض کے ہو جائے گی بھائی، ہاں بیوی پر کچھ بھی مال واجب نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. اور یہ جو کہا نا بیوی نے ولک الف درہم، بھائی یہ کیا پھر لغو چلا گیا؟ کہتے ہیں بھائی یہ تو بیوی نے گویا ویسے یہ خبر دے دی کہ بھائی تمہارے پاس تو 1000 درہم موجود ہیں، تمہیں میری کیا حاجت ہے، تم تو اور بھی جب چاہو نکاح کر سکتے ہو، تمہارے پاس تو 1000 درہم موجود ہیں، یہ تو ویسے ایک خبر دے دی اس نے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا اس واو کو کس پر محمول کرتے ہیں امام صاحب؟ عطف پر محمول کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَقَذَا فِي قَوْلِهَا، اور اسی طرح بیوی کے اس قول کے اندر طَلِّقْنِي وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا طَلَّقَهَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ، یہاں تک کہ اگر خاوند نے اس کو طلاق دے دی تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. للزوج علیہا، خاوند کے لیے اس بیوی پر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لئن قولہا، اسی کے عورت کا قول جو ہے ولکا الفن یہ جو قول ہے معطوف علی ما سبقہ، یہ معطوف ہے ما سبقہ پر، ولیس للحال، اور یہ حال کے لیے نہیں ہے بھائی. بھائی حال کے لیے کیوں نہیں بناتے، بیعین ہی اوپر والی جیسی مثال ہے، ادی الیہ الفن، ما قبل میں امر تھا اور ما بعد میں تھا وہ انت حر، یہ بعد میں جملہ خبریہ تھا، یہاں بھی ملک الف درہم ما بعد میں جملہ خبریہ ہے. تو کہتے ہیں ولیس للحال، یہ حال کے لیے نہیں ہوگا جیسے کہ اوپر تھا، حتی یکون شرطن، یہاں تک یہ شرط ہو جائے. کیوں؟ لأن اصل الطلاق یکون بلا مال، اس لیے کیونکہ طلاق میں طلاق کی اصل کیا ہے کہ وہ بغیر مال کے ہو، یہ اس کو دلیل بناتے ہیں امام صاحب بھائی یہاں پر، اس وجہ سے کہ طلاق میں اصل جو ہے بغیر مال کے ہونا ہے تو اس کو اصل پر ہی ہم رکھیں گے. لأنه إن ذكر المال سمي خلعا، اس لیے کیونکہ اگر مال کو ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلع کہتے ہیں. ويصير يمينا من جانبه، اور یہ یمین بن جاتی ہے خاوند کی جانب سے. کس کی جانب سے؟ خاوند کی جانب سے یمین بن جاتی ہے، یعنی خاوند یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے 1000 دے دے تو پھر میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ طلاق دیتا ہوں. تو یہ شرط جو ہے شرط جزا کے درجے میں، اور شرط اور جزا آپ جانتے ہیں یہ یمین کی طرح ہیں. وليس ايضا من صيغ الوعد والنذر، اور یہ وعدے اور منت کے صیغوں میں سے بھی نہیں ہے. حتى يلزم عليها وفاؤه، یہاں تک کہ اس عورت پر اس کا پورا کرنا ضروری ہو. وعدے کے لفظ بھی نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ادا کروں گی، کوئی وعدہ نہیں کیا. منت والے لفظ بھی نہیں ہے کہ مجھ پر واجب ہیں 1000 درہم، یہ بھی اس نے نہیں کہا. تو اگر یہ لفظ ہوتے تو پھر اس پر اس کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا، لیکن یہ تو نہ وعدے کے الفاظ ہیں نہ منت کے. حتی الزم علیہا وفا ہوا، یہاں تک کہ اس پر اس کو پورا کرنا لازم ہوتا. فکان لغوان، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لغ ہو جائے گا، یعنی لغ ہو جائے گا بائی اعتبار کہ عورت پر پیسے واجب نہیں ہوں گے. ولکا الف درہم، اس کی بات چل رہی ہے، یہ لغ ہو جائے گا. وفیہ تامل، اور اس کے لغو ہونے میں تامل ہے بھائی، کیا ہے؟ تامل ہے، اشکال ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں بھی صورت بالکل اوپر جیسی بن رہی تھی، ما قبل میں امر، ما بعد میں خبر، اور لیکن یہاں پر امام صاحب نے کس کو دلیل بنایا؟ کہ طلاق کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ بغیر عوض کے ہو. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کہتا ہے، مثلا کہتا ہے دوسرے سے احمل هذا المتاع من هذا الموضع الى ذلك الموضع ولك الف درهم، کیا کہتا ہے؟ احمل هذا المتاع، اٹھاؤ یہ سامان، من هذا الموضع الى ذلك الموضع، اس جگہ سے اس جگہ تک، ولک الف درہم، اور تیرے لیے 1000 درہم ہیں. دیکھو بعینی ہی وہی صورت ہے جو ابھی مسئلہ ذکر ہوا، ما قبل میں امر ہے احمل هذا المتاع، اور ما بعد میں کیا ہے؟ ولک الف درہم. الف مثال دے رہا ہوں، تھوڑے سے کر لیں آپ، تو تیرے لیے 1000 درہم. تو اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں ولک الف درہم، اس کو کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، یہ قید بنے گا. اور وہ سامان اگر اٹھا کر لے گیا تو پھر اس کہنے والے کو 1000 درہم دینا پڑیں گے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ بھائی یہاں پر بھی تو آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی آئی نہیں، بالکل اسی کی طرح مثال ہے، لیکن اس میں آپ، اے امام صاحب، آپ نے یہ کہا کہ طلقنی ولک الف درہم، یہاں واو کو عطف کے لیے بناؤ، حال کے لیے نہ بناؤ. اور بعین ہی اسی جیسی ایک اور مثال ہے احمل ولی ولک الف درہم، وہاں واو کو آپ کس لیے بناتے ہیں؟ حال کے لیے. تو جواب یہ مولانا، جواب امام صاحب کی طرف سے، ان پر اشکال ہوتا تھا، تو جواب یہ کہ بھائی یہ جو مسئلہ ذکر ہوا یہ ہے طلاق والا، اور وہ جو مسئلہ ذکر ہوا وہ ہے اجارے والا، اور طلاق میں اصل ہے کہ وہ بغیر مال کے ہو، اور اجارے میں کیا ہے؟ اس میں تو مال ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، وہاں اس لیے مال آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں انہا للحالی، یہ واو کس لیے ہوگا؟ حال کے لیے ہوگا. فیصیر شرطن، تو یہ شرط ہو جائے گا. وبدلن، اور بدل ہوگا اس کا. فیجب الالف، تو عورت پر 1000 واجب ہو جائیں گے. وہ واو کو حال کے لیے بناتے ہیں، یعنی ان عندہما هذه الواو ليست للعطف، یعنی صاحبین کے نزدیک یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے. کما کانت عندہ، جیسے کہ یہ واو امام صاحب کے نزدیک تھا. عطف کے لیے بل الحال، بلکہ یہ ان کے صاحبین کے نزدیک حال کے لیے ہے، والحال فی معنی الشرط، اور حال جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، للعامل عامل کے لیے، عامل ذو الحال کے لیے، فیصیر کانہا قالا، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس عورت نے یوں کہا ہو، طلقنی والحال ان لک الفن علیا، کہ طلاق دے دے اس حال میں کہ تیرے لیے 1000 ہوں مجھ پر، فلما قال طلقت، تو اور پس جب خاون نے کہہ دیا طلقت، میں نے تجھے طلاق دے دی، کان تقدیرہ طلقت بذالک شرطی، تو تقدیر کلام کیا ہو جائے گی، گویا کہ اس نے کیا کہا، طلقت بذالک شرطی، میں نے تمہیں اس شرط پر طلاق دے دی، فکان معاوضتم فی معنی الخلع، تو یہ معاوضہ ہوا خلع کے معنی میں، کس کے معنی میں، خلع کے معنی میں ہوا، طلاق کے بدلے پیسے آ رہے ہیں نا، اور خلع میں بھی کیا ہوتا ہے، پیسے آتے ہیں عوض آتا ہے، تو یہ خلع کے معنی میں ہوا، یہ نہیں کہا یہ خلع ہوا، بلکہ یہ کیا کہا، ایک یاد رکھو بھائی، ایک ہے خلع، ایک ہے طلاق علی عوض، پیسے لے کر طلاق دینا، یہ اس کو خلع نہیں کہتے، یہ ہے طلاق علی عوض، اور ایک خلع، خلع میں طلاق خاوند زبان سے نہیں کہتا، اگر زبان سے طلاق کہے تو پھر وہ طلاق علی عوض کہلائے گی، خلع نہیں کہلائے گا، خلع یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے مثلا کہ بھئی 1,00,000 روپیہ مجھ سے لے لو اور خلع کر لو میرے ساتھ، خاوند کہتا ہے قبول ہے، بس ہو گیا، طلاق نہیں کہی اس نے، خاوند نے صرف کیا کیا، قبول ہے، اگر یہیں پر وہ یہ کہہ دیتا ہاں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 1,00,000 روپے کے بدلے، تو پھر یہ اس کو خلع نہ کہتے، کیا کہتے، طلاق علی عوض کہتے، تو دونوں میں یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا، یا دوسری صورت، بیوی نے کہا بھائی مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، خاوند نے کہا مجھے قبول ہے، بس یہ کیا ہو گیا، خلع ہو گیا، مجھے منظور ہے یا ٹھیک ہے، بس ان صورتوں میں کیا ہو جائے گا، خلع، تو خلع میں وہ زبان سے طلاق نہیں کہتا، تو ہے البتہ دونوں ایک جیسی چیزیں، خلع کی صورت میں بھی طلاق بائن آتی ہے، اور طلاق علی عوض میں بھی کون سی طلاق آتی ہے، طلاق بائن، اس لیے کیونکہ پیسے دینے کا مقصد کیا ہے، خاوند سے جان کا چھڑوانا، اور اگر طلاق رجعی ہو اس میں جان چھوٹی، اس میں تو جان نہیں چھوٹی، وہ تو خاوند رجوع کر سکتا ہے اس میں، لہٰذا یہاں جب طلاق آئے گی تو کون سی آئے گی، طلاق بائن آئے گی بھائی، اسی لیے کہا فکان معاوضتن فی معنی الخلع، تو یہ جو ہے یہ معاوضہ ہوا خلع کے معنی میں، فیجب الالف، تو عورت پر کیا واجب ہو جائیں گے، 1,000 صاحبین کے نزدیک، ویکون الطلاق بائنا، اور طلاق کون سی ہوگی، بائن ہوگی، کیونکہ عوض کے بدلے میں جو طلاق آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، بائن ہوتی ہے، چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.